أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
ترجمہ: اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم یہ خاص کتاب ہے, اس میں بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں. ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں.
صدق اللہ العلی العظیم.
درود بھیجیے محمد والے محمد پر. حیات امام محمد باقر علیہ السلام, جو کہ ایک ذیلی عنوان ہے جس کا مین ٹاپک ہے سیرت ائمہ صادقین, یعنی سیرت امام پنجم اور امام ششم. اور آج کے سیشن پر لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں قبلہ علی جناب مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کے درس کا آغاز کریں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ باواز بلند درود بھیجیے محمد والے محمد پر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے اور ابھی اناؤنس ہوا کہ یہ چار سیشنز کا ایک سلسلہ تھا اور اس کا آج تیسرا سیشن ہے, جو دو ائمہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور اس سیشن میں ہم نے, اس سے قبل کا جو سیشن تھا اس کے اندر ائمہ اطہار علیہ السلام کی ان دو اماموں کی زندگی میں جو سیاسی تبدیلیاں آ رہی تھیں اس کا جائزہ لیا تھا. پہلے سیشن میں ہم نے وہ جو مسلسل جدوجہد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے, کن اہداف کے لیے جدوجہد فرما رہے تھے, اس کے اندر بنیادی اصول کیا تھے, ان کو بیان کیا. اور دوسرے سیشن میں اس زمانے کی سیاسی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس زمانے میں کس قسم کی سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں اور اس کے مقابلے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عمل کس طرح سے تھا. اسی طریقے سے وہ جو جملہ بہت مشہور ہے کہ دو ائمہ نے ایک مکتب فکر کی تشکیل دی, یہاں تک کہ مکتب جعفری کہلایا یہ, اور فقہ جعفری کہلائی, تو کیوں یہ فقہ جعفری کہلائی اور انہوں نے اس سلسلے میں کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا, اس کی طرف بھی پچھلے سیشن میں اشارہ ہوا, اس کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ ہے کہ تیسرے اور چوتھے سیشن کو ہم نے ایک ایک امام کی حیات طیبہ سے مختص کیا ہے، یعنی ذاتی زندگی کے بارے میں توجہ دیتے چلیں کہ ذاتی زندگی میں امام عالی مقام کا امام عالی مقام کی سیرت کس طرح سے تھی اور اس کو ہم کچھ بیان کریں. آغاز پھر دوبارہ سے مجبور ہوں کہ ولادت سے کروں، اور جیسا کہ ہمارے پاس اقوال موجود ہیں 58 ہجرہ میں امام عالی مقام کی ولادت جو ہے وہ تحریر کی گئی ہے، جیسا کہ یعقوبی نے روایت درج کی ہے، تاریخ یعقوبی نے. تاریخ یعقوبی اردو میں بھی موجود ہے اور اس کو آپ اس میں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، دو جلدوں کے اندر ہے، مختصر کتاب ہے تاریخ یعقوبی. اور بہت سارے ایسے اسناد کے جو لوگوں کے ساتھ آپ کو گفتگو میں اور مختلف حوالوں سے درکار ہوں گے وہ تاریخ یعقوبی کے اندر دستیاب ہیں. تاریخ یعقوبی مستند کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے، اور اس کی جو خاص کر تاریخ کے موضوعات کے اوپر اس کے کوٹیشنز ہیں ان کو معتبر سمجھا جاتا ہے. تاریخ یعقوبی نے تحریر کیا ہے امام پنجم سے اس روایت کو، کہا کہ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا قتل جدی الحسین و لیا اربع سنین و انی لاذکر مقتلہ و ما نالنا فی ذلک الوقت. فرمایا کہ جب میرے جد امام حسین کی شہادت ہوئی تو میں 4 سال کا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ان کی شہادت کیا تھی اور جو کچھ اس وقت ہم پر بیتی وہ مجھے یاد ہے. امام عالی مقام کا سن مبارک اس وقت 4 سال تحریر کیا گیا، لہذا ممکن ہے کہ 57 ہجرے کا ہم روایت کو قبول کریں تاریخ یعقوبی کے اسناد کے مطابق، ورنہ مشہور جو ہے وہ 58 ہجرہ کو بیان کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے امام عالی مقام کی شہادت کو 117 ہجرہ یا 114 ہجرہ بیان کیا گیا ہے، اور اکثر علماء نے 114 ہجرہ کی روایت کو قبول کیا 117 یا 118 کے مقابلے میں. یعقوبی نے البتہ 117 کی روایت کو درج کیا، اکثر لوگوں نے 114 کو قبول کیا. امام عالی مقام دو روایتوں کے تحت 114 یا 117 اس کے فرق کے تحت، یا ابراہیم بن ولید بن عبد الملک کے ہاتھوں شہید ہوئے اس نے زہر دیا، یا حشام بن عبد الملک نے امام عالی مقام کو زہر دیا، اور امام عالی مقام یہ متیقن ہے کہ زہر کی وجہ سے شہادت پائی اور جنت البقیع کے اندر دفن ہوئے. اب یہ ہے کہ دو تین چیزیں تقریباً تمام ہی جو سیرت کی طرف توجہ دینے والے ہیں انہوں نے درج کی ہیں، وہ یہ کہ امام عالی مقام کا اسم گرامی بلکہ لقب جو باقر تجویز ہوا، نام گرامی تو خود محمد اسم مبارک محمد تھا، اور جو لقب تجویز ہوا باقر اس کے اوپر تقریباً تمام سیرت نگاروں نے کچھ نہ کچھ بات کی ہے. جیسا کہ چند اقوال ہمارے پاس درج ہیں، جیسا کہ جابر ابن یزید جوفی سے ہے لأنه بقر العلم بقرن ای شقہ و اظہرہ اظہارن، کہا ان کا نام باقر اس وجہ سے تجویز ہوا کہ انہوں نے علم کو بیان کر دیا، علم کو ایسا کھول کے بیان کیا کہ جیسے علم کو ظاہر کر دیا ہو. اور اسی طریقے سے ایک لغت نامے کے اندر اس طرح سے ہے لسان العرب عربی زبان کی لغتوں میں شاید سب سے بڑی لغت شمار کی جاتی ہے، 22-23 جلدوں کے اندر یہ پرنٹ ہوئی ہے. لسان العرب نے لکھا کہ التبقر التوسو فی العلم والمال، کہا کہ باقر کا مطلب ہوتا ہے علم یا مال کے اندر وسعت ہونا، باقر کا مطلب ہوتا ہے علم یا مال کے اندر وسعت ہونا. وکانا یقال محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی الباقر رضوان اللہ علیہم. لسان العرب نے لکھا کہ امام محمد ابن علی بن حسین بن علی کو، کہ جو امام پنجم ہیں، ان کو باقر کا لقب دیا گیا لأنه بقر العلم وعرف اصله واستنبط فرعه، چونکہ انہوں نے علم کو وسعت دے دی اور علم کے اصل کو بھی بیان کیا اور اس سے استنباط کے طریقہ کار کو بھی امام علی مقام نے بیان کیا. اس کے بعد نام کے ساتھ جو زیادہ تر توجہ دی گئی ہے سیرت میں وہ مشہور روایت ہے کہ جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل ہوئی ہے، کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام علی مقام سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات کن سالوں میں رہی ہے؟ بظاہر جیسا کہ اس روایت کے اندر موجود ہے امام علی مقام اس وقت زیادہ سن میں نہیں ہے، یعنی جوانی میں نہیں ہے، اور جوانی سے ذرا کم سن میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اور امام چہارم کی شہادت سے پہلے کہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کی ملاقات کا. جس طرح جابر ابن عبداللہ انصاری نے رویہ اختیار کیا ہے اس سے یوں لگتا ہے، یعنی جس طرح ان کی ڈیلنگ ہے اس سے لگتا ہے کہ امام علی مقام شاید لڑکپن میں ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید 12 سے 19 سال کے درمیان کوئی عمر ہوگی امام علی مقام کی. تو اگر اس حساب سے لگایا جائے تو یہ 70 سے 75 کی طرف کی کوئی روایت ہوگی کہ جو بیان ہو رہی ہے، اور وہ روایت اس طرح سے ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ روایت کی ہے اور مختلف لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، کتب تاریخ کے اندر بحار الانوار کے اندر یہ روایت ہے، تاریخ یعقوبی کے اندر یہ روایت ہے، تاریخ طبری کے اندر بھی یہ روایت ہے. جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے ان سے ارشاد کیا تھا، نبی اکرم نے جابر سے فرمایا تھا کہ انک ستبقی حتی ترى رجلا من ولدی اشبہ الناس بی، فرمایا تھا جابر ابن عبداللہ سے انصاری سے کہ اے جابر تم میرے بعد باقی رہو گے اور یہاں تک کہ میری اولاد میں سے ایک میرے بیٹے سے ملاقات کرو گے جو مجھ سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہوں گے، اسمہ الاسمی اذا رأیتہ لم یقل علیک فقرأہ من السلام، اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا، جب ان سے ملو جب ان کے زمانے میں پہنچو تو انہیں چھوڑ نہ دینا، ان سے یعنی ملاقات ضرور کرنا اور انہیں میرا سلام پہنچانا۔ تاریخ یعقوبی میں اس روایت کو اس طرح سے لکھا ہے، فلما کبر سن جعفر وخاف الموت جعل یقول یا باخر یا باخر اینا انت، کہتے ہیں کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری کا سن مبارک کافی زیادہ ہو گیا، اور یہ خود روایت یہ بتا رہی ہے کہ نزدیک کی کوئی بات نہیں ہے، کافی زیادہ ہو گیا۔ آپ یہ تصور کیجئے گا، نبی اکرم کی وفات ہوئی ہے 11 ہجرہ کے اندر، ظاہر ہے نبی اکرم نے یہ روایت جو ہے وہ اپنی وفات سے پہلے بیان کی ہے، یعنی جابر ابن عبداللہ انصاری نے کم سے کم 60 سال انتظار کیا کہ نبی اکرم نے جو فرمایا تھا کہ ایک فرزند سے ملاقات ہوگی، وہ ملاقات 60 سال سے زیادہ عرصے کے بعد ہوئی۔ اس میں لکھا ہے روایت میں کہ جب جابر کو احساس ہوا کہ ان کی وقت موت نزدیک آ رہا ہے تو وہ لوگوں سے درمیان پکارا کرتے تھے کہ وہ جو امام نبی اکرم نے مجھے باقر اس میں گرامی رکھنے والے ولد سے ملاقات کے لیے کہا ہے، فرزند سے ملاقات کے لیے کہا ہے، وہ کہاں پر ہیں؟ حتی رآہ فوقع علیہ یقبل یدیہ ورجلیہ، یہاں تک کہ ملاقات کی، اور جب ملاقات کی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگے، ویقول بے ابی و امی شبیہ ابی ہے رسول اللہ، میرے باپ ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، آپ اپنے والد سے اپنے جد نبی اکرم سے شباہت رکھتے ہیں، ان ابا کا یقرؤ کا سلام، میں نے جد ترجمہ کیا ہے، یہاں پر والد لکھا ہوا ہے، اور عرب کے اندر یہ رسم تھی کہ وہ جد کو والد کہا کرتے تھے، کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ آپ کے والد نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور آپ اپنے والد سے شباہت رکھتے ہیں۔ نام کے سلسلے میں اور امام کی شخصیت کے بارے میں، ظاہر ہے جو بنی امیہ کا رویہ تھا وہ انتہائی تحقیر آمیز تھا، بنی امیہ معمولاً امام کے اسم گرامی کو مسخرے کا ذریعہ بنایا کرتے تھے، کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس طرح سے کہ ہشام بن عبد الملک جو وہی مروان کی اولاد میں سے تھا، مروان کی نسل میں سے تھا، وہ امام علی مقام کے نام کو مسخرے کا ذریعہ استعمال کرتا تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ کہتا تھا انکا بقرۃن، چونکہ بقرہ سورہ بقرہ بھی موجود ہے ہمارے پاس، تو کہتا تھا کہ آپ وہ ہیں، اور ایک موقع پر اس نے زید ابن علی کے سامنے یہ بات کہی، زید ابن علی جو امام چہارم کے فرزند ہیں ان کے سامنے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، جس سے زید بن علی کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور جب ان کے سامنے اس طرح سے کہا کہ فلاں اس طرح سے ہیں، تو زید ابن علی نے جواب میں کہا سماہ رسول اللہ باقر العلم وانت تسمیہ البقرہ، رسول خدا نے ان کو باقر علم کہا ہے، علم کے شکاف کرنے والے، اور تم ان کو اس حیوان کے نام سے یاد کرتے ہو، لقد اختلفتما اذن، تو پھر تمہاری سیرت یقیناً نبی اکرم سے بہت دور ہے، نبی کچھ کہتے ہیں اور تم اس کے مخالفت میں کہہ رہے ہو۔ یعنی یہ قول جو بظاہر ہمیں بہت سہل لگ رہا ہے، اگر آپ تصور کیجئے کہ ہشام جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے وہ کھڑے تھے، اور ہشام وہ تھا کہ جو بات بات کے اوپر لوگوں کو قتل کرنے کے اندر بہت جری تھا، بات بات پہ لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، تو اس کے سامنے بھی کھڑے ہو کر زید ابن علی نے امام علی مقام کے مقام سے دفاع کیا۔ اب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بیان ہو چکا گزشتہ درس کے اندر لیکچر میں کہ امام علی مقام سے استفادہ کرنے والوں میں اہل سنت کثیر تعداد میں ہوتے تھے، یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے امام علی مقام کے اس عظمت کے باوجود طنز کیا، جیسا کہ ایک کتاب ہے آپ کے ذہن میں شاید نہ رہی ہو، اردو میں مجھے نہیں معلوم ترجمہ ہو یا نہیں، طبقات کبرا نام کر کے، ابن سعد مشہور رائٹر ہے، اس کی کتاب کو سند دی جاتی ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر امام علی مقام کے نام پر پہنچ کر یہ لکھا کہ ان سے کسی خاص شخص نے روایت درج نہیں کی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس آدمی نے لکھا اس طرح سے کہ ان سے کسی خاص آدمی نے روایت درج نہیں کی ہے، جبکہ تمام جو رجال علمی ہیں، علمی شخصیتیں اہل سنت کی، انہوں نے جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، انہوں نے امام سے روایات کو درج کیا ہے، کثرت سے ان لوگوں کے نام موجود ہیں جنہوں نے امام کے سے روایات کو درج کیا اور امام کے علمی مقام کی تعریف و تمجید کی۔ اب یہاں پر ایک بار پھر میں چاہوں گا کہ دو عامل کا اور اضافہ کرتا چلوں، پچھلی دفعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ یہ موقع امام علی مقام ہی کو کیوں میسر ہوا، کہ امام عالی مقام نے اس طریقے سے علم کو پھیلانے کی ابتدا کی کہ امام پنجم کے زمانے میں شروع ہوا اور امام ششم کے زمانے میں اس کو اور زیادہ وسعت دی گئی. یہاں تک کہ اگر آپ اندازہ لگائیے تو جو ہمارے پاس احادیث کی کتب موجود ہیں شاید کم یعنی آسانی سے کہہ سکتے ہیں 80% کے قریب احادیث دو امام سے موجود ہیں. 80% کے قریب احادیث یا امام پنجم سے ہیں یا امام ششم سے موجود ہیں. تو کیوں ایسا ہوا؟ پچھلے سیشن میں اس کے اوپر کچھ باتیں ہوئی تھیں. دو اور فیکٹرز کا میں اس کے اندر اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک بہت اہم فیکٹر ہے جو اس زمانے میں حاصل ہوا جس زمانے میں امام پنجم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, اور وہ یہ تھا کہ ابو بکر کے زمانے سے روایات نبی اکرم کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی. ابو بکر ہوا تھا خلیفہ اول کے زمانے سے روایات کے بیان پر پابندی لگا دی گئی تھی, اور معمولاً کہتے تھے کہ روایات بیان مت کرو. خلیفہ اول نے بھی اسی طرح سے کہا. زہابی مشہور ایک مورخ ہے, اس کی کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ. یہ کتاب بھی رائج کتاب ہے, مستند کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے. اس کے رائٹر کا نام ہے زہابی. زہابی نے اپنی کتاب کے اندر خلیفہ اول سے اس طرح سے نقل کیا, فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا في من سالكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. کہا کہ پس رسول خدا سے روایت نہ کرو جب بھی تم سے کوئی سوال کیا جائے. کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے, تو جس کو اللہ کی کتاب نے حلال کیا اس کو حلال کرو, اور جس کو اللہ کی کتاب نے حرام کیا اس کو حرام کر دو. تو خلیفہ اول کے زمانے سے یہ سیرت چل نکلی تھی کہ نبی اکرم کی روایات کے بیان پر پابندی تھی. اور اس مسئلے میں عمر نے بھی اسی کو فالو کیا, خلیفہ دوم نے بھی اسی کو فالو کیا, اور نبی اکرم کی روایات کے بیان کے اوپر پابندی رہی یہاں تک کہ خلیفہ ثالث کے زمانے میں, اور بعد میں بھی جتنے بھی بنی امیہ کے حکمران آئے وہ سب کے سب اس بات کو پسند کرتے تھے کہ نبی اکرم کی روایت بیان نہ ہو. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم کی روایات بیان نہیں کرتے تھے, لیکن اپنی شان میں جو روایات تھیں جو گڑھی گئی تھیں یا بیان کر دی جاتی تھیں اس کو لکھوا لیا جاتا تھا, ان کو خوب لوگوں کے درمیان پرچار کروایا کرتے تھے. یعنی زیادہ سے زیادہ شخصیتوں کے بارے میں جو روایات تھیں, اور ظاہر ہے وہ بھی جو ان کی اپنی شخصیتیں تھیں ان کے بارے میں جو روایات تھیں ان کو سچ اور جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے, لیکن وہ جو فقہی مسائل پر روایات تھیں ان روایات کو بیان نہیں کرنے دیتے تھے. لہذا مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آ کر ایک روایت بیان کرے مثلا خلیفہ اول کی شان میں, خلیفہ دوم کی شان میں, سیوم کی شان میں, یا مثال کے طور پر بیت المقدس کے بارے میں, ان روایات کو بنی امیہ خوب سپورٹ کرتے تھے, اور اس میں ایک یہودی عنصر بھی شامل تھا, یہودی بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے کہ بار بار بیت المقدس کو خانہ کعبہ کے اوپر برتری دلانے کے لیے روایات گڑوایا کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک روایت موجود ہے کہ پانچویں امام خانہ کعبہ کے سامنے تشریف فرما تھے اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے. جب وہ اس عالم میں تھے, چونکہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے, تو ایک شخص امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے عبداللہ ابن سلام سے اور کعبہ احبار سے یہ سنا ہے. یہ دونوں بڑے یہودیوں کے بڑے افراد شمار کیے جاتے تھے کہ جو روایتیں گڑھنے کے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے. کعب احبار الاحبار اور عبداللہ بن سلام. تو کہتا ہے کہ میں نے ان سے روایت سنی ہے کہ بیت المقدس پتہ نہیں روایت میں پتہ نہیں کیا کہا 10 دفعہ یا پتہ نہیں کتنی دفعہ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتا ہے ہر روز. میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں, ان الکعبہ تسجد لبیت المقدس فی کل غداۃ. ہر صبح خانہ کعبہ بیت المقدس کو سجدہ کرتا ہے. ہر صبح خانہ کعبہ بیت المقدس کو سجدہ کرتا ہے. اس آدمی نے کہا کہ میں نے کعب احبار سے یہ روایت سنی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا تمہاری نظر اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جو امام کا انداز ہے اس کے اوپر میں ابھی تفصیلی گفتگو کروں گا کہ امام ایک ایسے ماحول کے اندر تھے جہاں مخالفین بھرے پڑے تھے. مختلف مخالفین کو پچھلے دروس کے اندر عرض کیا کہ کس طریقے سے جو اس زمانے کی علمی گیدرنگز تھیں اس میں کتنی عجیب و غریب صورتحال تھی. تو امام علی مقام کے سامنے جب یہ جعلی روایت بیان کرتا ہے تو امام یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے. امام علی مقام کہتے ہیں تیری رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں کعب نے صحیح کہا ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس کے سامنے ہر صبح سجدہ کرتا ہے. امام علی مقام نے اب یہاں پر ارشاد فرمایا کذبتا وکذب کعب الاحبار معاک, تو بھی جھوٹ بول رہا ہے اور کعب احبار تیرے ساتھ مل کے جھوٹ بول رہا ہے, دونوں جھوٹ بول رہے ہو. اس کے بعد فرمایا ما خلق اللہ عز و جل بقعتا فی الارض احب الیہ منہا, اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر کوئی قطعہ خاک اس سے زیادہ محبوب خلق نہیں کیا ہے. یہ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا. تو امام علی مقام کے سامنے یہ جو کیوں موقع فراہم ہوا امام علی مقام کے لیے کہ امام علی مقام نے اور چھٹے امام نے اتنا زیادہ اصرار کیا علم کی وسعت پر؟ اس کا ایک سبب میں آپ کے سامنے اور بیان کر رہا تھا کہ خلفاء نے روایت کے بیان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی، اور اس روایت پر بیان پر پابندی کی وجہ سے جعلی روایات بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور لوگوں کے اندر فقہ سے غفلت انتہا پر پہنچ گئی تھی، فقہ سے لوگ بالکل غافل ہو گئے تھے. یعنی عالم اس طرح سے ہوا کہ عبداللہ بن عباس کہ جو امام المومنین کے اصحاب میں سے تھے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تشریف فرما تھے، بعد میں وفات پائے، عبداللہ بن عباس کو کہیں کا گورنر بنا کے بھیجا گیا، بصرے کا گورنر. ظاہر بصرہ تو بہت بڑے شہروں میں سے ایک شہر تھا، کوئی بہت چھوٹا شہر نہیں تھا بصرہ، اور اس زمانے کی جو فتوحات ہو رہی تھیں اس میں بصرہ ایک بہت بڑے فوجی کیمپ کے طور پہ کام کر رہا تھا. عبداللہ بن عباس کو بصرہ پہ گورنر بنا کے بھیجا گیا. عبداللہ بن عباس وہاں پر گئے، ماہ رمضان ختم ہونے لگا تو عبداللہ بن عباس نے لوگوں سے کہا کہ اب تم لوگ زکات نکالو. تو لوگوں نے تعجب سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ رمضان کے آخر میں کون سی زکات کی بات کر رہے ہیں. یعنی ان کو زکات فطرہ کے بارے میں مطلقاً علم نہیں تھا کہ زکات فطرہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ بصرہ کا عالم تھا. اس کے بعد ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے انس بن مالک سے روایت موجود ہے، اسے کہتا ہے کہ ما عارف شیئن مما کان علی عہد رسول اللہ، کہتا ہے رسول خدا کے زمانے کی کوئی چیز مجھے نہیں لگتی باقی رہی ہو اس زمانے کے اندر. اسے کہا گیا قیلہ الصلاۃ، لوگوں نے کہا نماز تو ہے، چلو اس زمانے کے بہت سارے احکام لوگ بھول گئے ہیں، نماز تو ہے. ذرا تصور کیجیے گا کیا جواب دیں گے، سنیوں میں سے ہیں. انس بن مالک کہہ رہے ہیں لوگوں نے، انہوں نے کہا نبی اکرم کے زمانے کی کچھ چیز باقی نہیں رہی، لوگوں نے کہا نماز تو ہے، تصور کیجیے گا. قولا الیسا سناتم ما سناتم فیہا، جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ نہیں جانتے؟ جو کچھ تم نے اس میں، سناتم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایجاد کر دینا، ابھی بھی ہمارے یہاں صنعت جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی لفظ سے استعمال ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں جو تم نے اس کے اندر چیزیں نکال لی ہیں کیا وہ تم نہیں جانتے؟ یعنی یہ خود اس بات کی شہادت ہے کہ نبی اکرم کی نماز اور اس زمانے کی نماز بہت تبدیل ہو چکی تھی، اور یہ لوگ اس بات کے معترف تھے. تو یہ مشکل تھی کہ روایتوں کے اوپر پابندی لگ گئی تھی، لوگ بالکل غافل ہو گئے تھے فقہ سے، فقہ کے بارے میں معلومات بالکل ختم ہو گئی تھی. 100 ہجرہ کے اندر عمر بن عبدالعزیز نے روایت پر سے پابندی ختم کر دی. 100 ہجرہ پہ پہنچ کر عمر بن عبدالعزیز نے روایت پر سے پابندی ختم کر دی. جیسے ہی روایت پر سے پابندی ختم ہوئی لوگوں کے اندر فقہ جاننے کا شعور پیدا ہوا، اب لوگوں کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی احکام اسلامی کو سیکھنے کی کوشش کریں. آپ تصور کیجئے اس سے پہلے یہ آئمہ فقہ نہیں آئے تھے، اس سے پہلے فقہ کے آئمہ نہیں آئے تھے. چوتھے امام کے زمانے میں کچھ سر اٹھانا شروع کیا تھا، اور جو اصلی ترقی پانا شروع کیا یہ پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں. کیوں؟ نئی نئی حدیث پر سے پابندی ختم ہوئی، تو لوگوں میں استنباط کا ایک جذبہ شروع ہوا کہ ہم بھی علمی لحاظ سے کچھ استنباط کرنا سیکھیں. یہ وہ موقع تھا جب ائمہ اطہار علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو صحیح ہدایت دینا شروع کی کہ اس میدان کے اندر کام کا طریقہ کار کیا ہوگا. لہذا جتنے فقہاء اہل سنت تھے وہ سب کے سب ائمہ اطہار علیہ السلام سے مستفید ہوا کرتے تھے، ان کے پاس آتے تھے اور ان سے استفادہ کیا کرتے تھے. بس ایک اور سبب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں اس زمانے میں ائمہ اطہار علیہ السلام کو اتنا زیادہ توجہ دینی پڑی، وہ یہ کہ نئی نئی روایت پر سے پابندی ختم ہوئی تھی، لوگوں کے اندر ایک نیا تحرک آیا تھا فقہ اور علم فقہ کو جاننے کے لیے. اور دوسرا مسئلہ جو پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا پھر دوبارہ عرض کروں گا، وہ یہ کہ بنی امیہ جو ہے وہ کار فرما تھے اپنے احکام کو تبدیل کرنے میں، احکام اسلامی کو تبدیل کرنے میں، یہودی روایات کے لانے میں، اور ایسی روایات کے لانے میں کہ جو ان کے مقاصد کے اندر مفید ثابت ہو سکیں. تو اس موقع پر ضروری تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام آتے اور لوگوں کو صحیح صورت سے آگاہ کرتے. اس بیان کے بعد اب تصور کیجئے گا کہ امام علی مقام کی ذاتی اوصاف کیا تھیں، اپنی ذات کے اندر کن صفات کے اوپر، یعنی ان کی ذات کے کن صفات کو ہم بہت زیادہ اہمیت کا عامل دیکھیں گے، اور جو خاص کر اس زمانے کے حالات کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہمیت کے حامل تھی. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چند روایات کو میں نے جمع کیا اس سلسلے میں، اور میرے خیال میں جو سب سے اہم وصف تھی وہ امام علی مقام کی جو علمی استدلال کا طریقہ کار تھا، خاص کر جب وہ مخالفین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ کس طریقے سے استدلال کرتے تھے، کس طرح ان کی بڑھتے تھے. آپ تصور کیجئے وہ آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے خانہ کعبہ ہر روز صبح بیت المقدس کو سجدہ کرتا ہے، اور امام علی مقام کہہ رہے ہیں تمہاری رائے کیا ہے اس بارے میں، اب تحمل کرنا ہے اس میں, چیخنا شروع نہیں کیا امام علی مقام نے کہ فرمایا تم کیا بول رہے ہو, غلط ہے, یہ ہے وہ ہے. تحمل کیا, اس سے کہا اپنی فکر کو استعمال کرو. جب دیکھا کہ نہیں فکر میں بالکل ہی پست ہے, اس کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کعبہ آبار کون آدمی ہے, تب کعبہ آبار کو جھوٹا دکھانے کے لیے فرمایا تم بھی جھوٹ بول رہے ہو اور وہ جو کعبہ آبار ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اب طریقہ کار کیا تھا, کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں امام علی مقام اور مخالفین کے درمیان استدلال پر. مثال کے طور پر ایک دفعہ کچھ خارجیوں کے ساتھ امام علی مقام کو نشست کرنی ہوئی, نافع ابن ازرق امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے امام کے سامنے بیٹھ کر حلال و حرام کے بارے میں سوال شروع کر دیا. اس زمانے میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ خوارج کی بھی قدرت بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. امام علی مقام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کچھ سوال شروع کرتا ہے. امام علی مقام نے نافع سے پہلے تو اس کے سوالوں کا جواب دے دیا اور اس کے بعد اچانک ایک سوال کیا, کہا کہ خوارج سے پوچھو کہ امیر المومنین سے تمہارے جدا ہونے کا سبب کیا ہے, حالانکہ تم حکمیت کے قصے سے پہلے امیر المومنین کی اطاعت کرتے تھے. خوارج جو حکمیت کا واقعہ آیا تھا اس میں امام علی مقام سے دور ہوئے تھے, ورنہ پہلے امیر المومنین کے مطیع تھے. کہا اس وقت تک تم اطاعت کرتے تھے اور اس کے بعد اطاعت سے نکل گئے, سبب کیا تھا؟ خوارج نے جواب دیا کہ انہوں نے دین خدا کے بارے میں فیصلہ کرنے والے مقرر کیے. کہا چونکہ علی نے دین کے بارے میں فیصلہ کرنے والے مقرر کر دیے تھے. اب یہ پوری ایک داستان ہے, آپ نے یقیناً سنا ہوگا پورا واقعہ کہ امام علی مقام حکمیت پہ راضی نہیں ہو رہے تھے, جنگ کرنے کی طرف توجہ دے رہے تھے, فرماتے تھے جنگ کریں, خود خوارج نے مجبور کیا تھا. خوارج نے کہا ہم نے اس لیے امیر المومنین کی مخالفت کی کہ انہوں نے اللہ کے دین کے بارے میں فیصلہ کرنے والے مقرر کیے. امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر انہوں نے حکم مقرر کیا تھا تو قرآن کریم نے جگہ جگہ ایسے حکم مقرر کیے ہیں, قرآن کریم نے جگہ جگہ کیے ہیں. مثال کے طور پر ایک آیہ کریمہ امام نے پڑھی کہ فَبْأَسُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے اندر ناشاخی ہو جائے تو ایک طرف کی طرف سے, ایک عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے دو آدمی بیٹھ جائیں اور ان دونوں کے بارے میں فیصلہ کریں, اگر وہ اصلاح چاہ رہے ہوتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کروا دے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 35 ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں کے اوپر, مثال کے طور پر نبی اکرم نے جب بنی قریظہ کے ساتھ پہنچے, بنی قریظہ یہودی قبیلہ تھا, اس کے ساتھ پہنچے اور اس کے معاملے کو دیکھا تو سعد ابن معاذ کو ان کے درمیان حکم مقرر کیا, کہا جو سعد بن معاذ فیصلہ کر دیں گے وہی فیصلہ جو ہے وہ صادر ہو جائے گا. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن نے بھی حکم بنایا ہے اور نبی اکرم نے بھی حکم بنایا ہے, جب ان دونوں نے حکم بنایا تو تم امیر المومنین کے حکم بنانے کے اوپر کیوں امیر المومنین سے علیحدہ ہو گئے؟ یہ ایک استدلال امام کا. اسی طریقے سے ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے اندر ایک شخص عبداللہ بن معمر امام کے پاس آتا ہے, یہ ذرا توجہ فرمائیے گا. یعنی بعض چیزیں ہمارے درمیان ایسی ہو گئیں کہ ہم بجائے یہ کہ اس کے اوپر چڑھ کر استدلال کرتے ہم چھپ کر استدلال کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آئی یہ وجہ کیا ہوئی. ان میں سے ایک بحث متا کی ہے, ان میں سے ایک متا کی بحث ہے کہ ہم چھپ گئے, ہم میں سے اکثر نے تو اب لوگوں کے سامنے عافیت اس میں سمجھی کہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ ایک زمانے میں تھا اب نہیں ہے. عافیت ہم نے یہ سمجھی کہ کہا ایک زمانے میں تھا, شریعت اس وقت تھی اس وقت کے لیے نہیں ہے, ایک راستہ ہم نے یہ ڈھونڈا. یعنی ہم نے یہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی کیا خرابی ہے کہ اب نہیں ہو سکتا, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, کیا خرابی ہے کہ اب نہیں ہو رہا, اس کے استعمال میں کیا خرابی ہے, اس سب کو ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے راہ نجات یہ سمجھا کہ ہم نے کہیں شریعت اس زمانے کے لیے تھی, اس زمانے میں یہ جائز نہیں ہے. اب ذرا تصور کیجئے گا, امام علی مقام کا دور ہے جو یقیناً 95 سے 114 کے درمیان کا واقعہ ہے, 95 ہجرہ سے 114 کے درمیان. عبداللہ بن معمر نامی شخص, عبداللہ بن عمیر بھی لکھا ہے, امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مشہور ہوا ہے کہ آپ نے متا کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے. کہتا ہے کہ یہ مشہور ہوا ہے کہ آپ نے متا کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے. امام نے فرمایا احلہ اللہ فی کتابہ وسنہ رسول اللہ وعمل بہا اصحابہ. یہ بہترین جواب, تصور کیجئے گا, فرمایا اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے. وہی روایت متعتین, روایت متا کو امام علی مقام استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے, رسول خدا نے اس کے اوپر سنت قائم کی ہے اور اصحاب نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. یعنی فرمانا چاہ رہے ہیں تین دلیلیں تمہارے پاس ہوا کرتی ہیں شریعت پہچاننے کے لیے، قرآن ہے، کتاب ہے، قرآن ہے، نبی اکرم کی سنت ہے، اور عمل اصحاب ہے تمہارے پاس، وہ تینوں اس کی حمایت میں ہیں. وہ شخص کہتا ہے لیکن عمر نے اس سے منع کیا ہے. اب تحمل دیکھیے، امام علی مقام نے فرمایا کتاب نے جائز قرار دیا ہے، نبی نے سنت بنائی ہے، اصحاب نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، سامنے والا کہہ رہا ہے لیکن عمر نے منع کیا ہے. امام علی مقام کا جواب، فانت علی قول صاحبک وانا علی قول رسول اللہ. فرمایا تم اپنے دوست کے قول پہ رہو، میں رسول کے قول پر رہتا ہوں، جس پہ چاہو عمل کرو. تم اپنے صاحب کے معاملے پہ عمل کرو، میں اللہ کے رسول کے معاملے پہ عمل کروں گا، اب تمہاری مرضی جو کام کرو. تو یہ استدلال کی خوبصورتی اور استدلال کا طریقہ کار امام علی مقام نے بیان کیا. دو واقعات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہوں گا جو امام علی مقام کے ساتھ مخالفین کے درمیان پیش آئے. یعنی آپ ایک تصور کیجئے گا، ایسا نہیں تھا کہ جب ائمہ اطہار علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے تو سب ان کو امام سمجھتے تھے، کوئی معترض نہیں تھا، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا، یا کوئی مثلا جو ہے وہ سب کے سب بس تقدس کے اندر سر جھکا کے چلا کرتے تھے، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. نہیں، سارے اعتراض کرنے والے موجود ہوا کرتے تھے، اور ان اعتراض کرنے والوں میں جن میں سے 20-25% شاید ان کو امام مانتے تھے، ان کے درمیان اپنی شخصیتوں کو ثابت کرتے تھے. بس آسان کام نہیں تھا. کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہے؟ آپ تصور کیجئے گا، بس آپ قوم آپ تشریف لے جائیے، جو مر جائے تقلید ہوتے ہیں ان کو سب جانتے ہیں، وہ کہیں سے گزر جائیں، کہیں پر بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب جاننے والے موجود ہوتے ہیں. ائمہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا، مخالفین کے درمیان زندگی گزارتے تھے اور ان مخالفین کو اپنی باتوں سے قانع کیا کرتے تھے. قانع نہ ہوتے تو تاریخ میں یہ واقعات ہمارے پاس نہ ہوتے. اب تصور کیجئے گا، ایک شخص ہے محمد بن منقدر، یہ روایت آپ نے یقیناً اور حوالوں سے بھی شاید سنی ہو. اس سے پہلے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حکم بن عینی کہتا ہے کہ میں امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ روایت کافی کے اندر بھی موجود ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، جی ہاں، کافی کے اندر بھی موجود ہے روایت. کہتا ہے کہ میں پانچویں امام کے اوپر حاضر ہوا تو انہوں نے ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، اور وہاں پر جو بستر بچھا ہوا تھا اس بستر کے اوپر رنگ رنگ کے کپڑے تھے. یعنی مثلا ہمارے یہاں تکیہ غلاف کہنا چاہیے، تکیہ غلاف رنگین تھا، اور وہ جو چادر بچھی ہوئی تھی وہ رنگین تھی. اور کہتا ہے وہ جو مثلا گاؤ تکیے رکھے تھے وہ بھی بڑے رنگین رنگین قسم کے تھے، یعنی بڑا شوق ماحول تھا اس جگہ کا. امام علی مقام تشریف فرما تھے اور کہتا ہے میں نے گھر کی حالت کو دیکھا. جب میں گھر کی حالت کو دیکھ رہا تھا تو امام علی مقام نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اس کمرے کی کیفیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اب دیکھیے وہی طریقہ کار کہ اس نے آ کے کہا بیت اللہ سجدہ کرتا ہے، امام نے فرمایا تم کیا کہتے ہو. اب یہ گھر کو دیکھ رہا ہے اور اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ متقی پرہیزگار کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ. امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ دیکھ رہا ہے، اب اسے کچھ نہیں کہہ رہے تم کیا بولتے ہو اس کے بارے میں. کہتا ہے کہ اب جبکہ آپ کی کیفیت یہ ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب یہ احترام کرنے والا آدمی ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی اور کو میں اس حالت میں دیکھتا تو پھر میں تنقید کرتا، لیکن چونکہ آپ کی یہ حالت ہے تو اب میں کچھ بولوں گا نہیں، میں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کروں گا. امام علی مقام نے، ہاں میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کروں گا، لیکن ہمارے ہاں نوجوان اس طرح کرتے ہیں. امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا سن کافی زیادہ ہے، یہ جو رنگین چیزیں ہیں ہم لوگ معمولاً استعمال نہیں کرتے، ہمارے یہاں نوجوان اس طرح سے کرتے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا کہ جو اللہ نے زینتیں جائز قرار دی ہیں اور حلال قرار دی ہیں، کیا کوئی اسے حرام کرے گا؟ اسے حرام نہ کرو. اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو، جو کچھ کمرے کے اندر دیکھ رہے ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں. مثلا اگر لال رنگ کا تکیہ غلاف استعمال کیا تو اللہ نے حرام تو نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے تمہارے یہاں جوان یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے. کچھ یہاں پہ کیا انہوں نے فرمایا کہ جو کمرہ تم نے دیکھا ہے اس میں ہم نے کوئی حرام چیز استعمال نہیں کی ہے، سب کی سب حلال ہے. اس کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا، کہا یہ جو تم کمرہ دیکھ رہے ہو یہ میری نئی زوجہ کا ہے اور میرا اپنا کمرہ علیحدہ ہے. اب یہاں پہ اس سے قطع نظر کہ امام کے کام کے اندر طریقہ کار کیا تھا. امام علی مقام کی ایک ڈیلنگ آپ اس طرح سے بھی دیکھیے کہ امام اپنی فکر کو دوسروں کے اوپر طاری نہیں کرنا چاہتے. یعنی میں جب اس طرح سے دیکھتا ہوں تو میں ہم لوگ ایک عجیب طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. مثلا ہم لوگ اپنے دین کے معاملے میں بعض اوقات بڑے خشک ہو جایا کرتے ہیں. یعنی میں بہت اوقات فیل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے الٹا کرنا پڑتا ہے، میں کہیں بولنے جاتا ہوں، بول رہا ہوتا ہوں، سب لوگ انتہائی سخت چہرے کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اچھے بھلے خوش اخلاق لوگ جب دینی محافل میں بیٹھتے ہیں تو چہرے تنش کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں, کھچ کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ بھی خوشی ہوئیے, آپ بھی اپنی زندگی میں آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر مسکرا بھی لیجئے, کوئی بات نہیں, ہنسنا بھی اچھا ہے. اب آپ دیکھیے امام علی مقام کا کردار کیا ہے کہ لوگ ان کو متقی جانتے ہیں اور وہ تقوا میں کہاں ہیں یہ ہم جانتے ہیں, کیا اعلیٰ مقام ہے, پرہیزگاری ہے, علم ہے, سب کچھ ہے, امام ہیں. لیکن اگر ایک نئی عورت آئی ہے جو یقیناً ان سے عمر میں کافی کم ہے, جوان ہے, تو اس کے جذبات کا بھی امام علی مقام خیال رکھ رہے ہیں کہ سامنے والا کہہ رہا ہے ہمارے یہاں جوان یہ کام کرتے ہیں, امام علی مقام کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جو میرا اپنا حجرہ ہے وہ کچھ اور ہے لیکن یہ نئی ہمسر کا ہے, اس کے اپنے جذبات ہیں, ان کا مجھے خیال کرنا ہے. تو یہ اس سے بہت مختلف ہے جو ہم لوگوں کے ذہن میں اماموں کی صورت بنتی ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں ائمہ اطہار کے صرف حیثیت ایک بنتی ہے, اس سے بڑھ کر روایت ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی وہ دنیاوی زندگی نظر بھی آتی ہے کہ جس کو وہ گزارا کرتے تھے. اسی طرح یہ روایت بہت زیادہ مشہور ہے, محمد بن منقدر کی روایت, حافظ قرآن ہے اور اپنے دانش میں لوگوں کو نصیحت کیا کرتا ہے اور لوگوں کو نصیحت کر کے ثواب کمانا چاہتا ہے, یعنی کوئی بہت برا آدمی نہیں ہے, اپنی دانش میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور ثواب کمانا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں دیکھا, ایک دفعہ میں نے ان کو نصیحت کرنا چاہیے اور انہوں نے مجھے بہت اچھی نصیحت کی اور لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں مدینے سے باہر صحرا میں جا رہا تھا تو میں نے امام علی مقام کو دیکھا. اچھا امام علی مقام جسم میں کچھ فربا تھے, کچھ تنومند تھے, تو کہتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا. ایک اور روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے امام علی مقام کے دفن کی کیفیت میں, تو اس سے بھی احساس ہوتا ہے کہ جسم کے اندر تنومند تھے, جسم جو ہے وہ ذرا وزین تھا. تو کہتا ہے کہ میں نے ان کو صحرا کے نزدیک دیکھا اور کہتا ہے کہ اپنے آپ سے میں نے یہ کہا کہ سبحان اللہ, قریش کا یہ مسن آدمی اور دنیا کی تلاش میں یہ جدوجہد. تو اس نے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ دو غلاموں کے اوپر کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے, پسینے میں شرابور تھے اور محنت کر رہے تھے وہاں پر کھیت کے اندر, کھیت کو کاشت کرنے کے لیے. کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ قریش کے اس آدمی کو مجھے نصیحت ضرور کرنی چاہیے تاکہ یہ دنیا پرستی میں اس طرح سے نہ ہو. نزدیک جاتا ہے امام علی مقام کے پاس اور کہتا ہے کہ خدا آپ کو حفظ کرے, آیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں آپ کی موت آ جائے تو کیسا ہوگا؟ جب یہ کہہ چکا ہوتا ہے تو امام علی مقام اپنے ہاتھوں کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں جو غلاموں کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا, راست قامت کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں میری موت مجھ تک آ جائے تو میں اس حالت میں جاؤں گا کہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں گا اور اپنے کام کرنے سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو تجھ جیسوں کی ضرورت سے بے نیاز کر رہا ہوں گا. یعنی دو راستے ہیں میرے پاس, میں کام نہ کروں, میں اور میرا خاندان تجھ جیسوں کے محتاج ہو جائیں گے, اور تو جو ہے تجھ جیسوں کا محتاج ہونا بہت برا ہوگا. میں جو کام کر رہا ہوں اس سے تیری جیسے لوگوں کی محتاجی سے باہر آ رہا ہوں. اب جیسے یہ سنتا ہے محمد بن منقدر اپنا سر جھکا لیتا ہے, اس کے بعد فرمایا کہ میں تیرے جیسے ہی لوگوں کی محتاجی سے باہر آ جاؤں گا اور میں اس حالت میں ہوں گا کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں گا, یعنی موت کا خوف میرے دل میں ہے کہ مجھے زندگی سے جانا ہے, میں اس بات سے آگاہ ہوں, ایسا نہیں کہ میں غافل ہوں, میں اس بات سے خائف ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی موت مجھے اس وقت آئے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں دنیا پرستی کر کے. امام علی مقام فرماتے ہیں نہیں, دنیا سے اس حالت میں جانے کا خوف میرے دل میں ہے کہ اگر میں جاؤں تو نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نافرمانی کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ اے رسول خدا کے فرزند, آپ نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا, میں نے چاہا تھا کہ آپ کو نصیحت کروں اور آپ نے مجھے نصیحت کی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ امام کی حیات طیبہ کا ان کی زندگی کا ایک پہلو, اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے مخالفین کو جذب کر پاتے تھے, اور اگر وہ ایسا طریقہ کار اختیار کرتے کہ مثال کے طور پر مخالفین کو صرف اس عنوان سے دیکھ رہے ہوتے کہ سب ہمیں امام مانے پھر سوال کریں, سب ہمیں امام مانے پھر ہم سے ڈیلنگ کریں, تو پھر میرے خیال میں بات پھیلانا بہت مشکل ہو جاتا, پھر اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا ناممکن ہو جاتا. آپ تصور کیجئے گا, شاید ہم لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ لوگ پہلے ہمیں متقی اور پرہیزگار مانے پھر ہم سے ڈیلنگ کریں. اس زمانے میں لوگ امام کے ساتھ ایسے نہیں کرتے تھے, وہ محمد بن منقدر امام کو نصیحت کرنے جا رہا ہے, کہ کہتا ہے کہ آپ دنیا پرستی کے اندر نعوذ باللہ مبتلا ہو گئے. تو مجھے اور آپ کو لوگ کوئی مقام دیں اور پھر ہم سے سوال کریں, یہ تو کبھی نہیں ہوگا. تو کوئی بعید نہیں ہے. ایک آدمی ہم سے آ کے کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ منحرف ہو گئے ہو, تم لوگ قرآن کو نہیں مانتے, تم لوگ کافر ہو گئے ہو. دو راستے ہیں. ایک تو ایک جیسے ہم وہ ہم سے کہے کہ تم کافر ہو گئے, ہم سے کہیں بھائی جب ہم کافر ہیں تو ہم سے کہا گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ جائیے. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں اس معاشرے کے اندر رہنا ہے. اگر کوئی ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ تم کافر ہو گئے, ہم اس سے بھی کہیں بتاؤ دلیل کیا ہے, بات کریں, استدلال دیں اس کے سامنے. تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کے سامنے تو یقیناً استدلال دینے کی ضرورت ہے. تو آپ اس کے منتظر نہ رہیے کہ پہلے لوگ ہمارے مقام کو قبول کریں پھر ہم سے بات کریں. نہیں ممکن ہے مقام کو کوئی قبول نہ کرے. آپ کو اپنی بات پھر بھی پہنچانی ہوگی. جیسا کہ میں نے چار واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ان لوگوں کے جو قطعاً امام کے مقام کو قبول نہیں کرتے تھے, بلکہ اس سے بدتر بھی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. یہ واقعہ موجود ہے پانچویں امام کی سیرت کے اندر. شام کا رہنے والا شخص ہے, مدینے میں رہا کرتا ہے اور امام عالی مقام کی محفل میں آیا کرتا ہے. شامی ہے, اور شامی جو ہے وہ بغض اہل بیت اطہار علیہ السلام میں مشہور ہیں, ہمیشہ سے تاریخ میں ایسا ہی رہا ہے. مدینے میں آتا ہے امام عالی مقام کی خدمت میں, اور اس کے بعد محفل میں بہت آتا تھا. اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وہ آپ کی محفل میں بہت آتا تھا اور وہ کہتا, اس نے آ کر امام عالی مقام سے کہا کہ آپ کی محبت اور دوستی مجھے آپ کے ہاں نہیں لائی ہے. اب بے حیائی کی حد ہوتی ہے. امام کی محفل میں آ رہا ہے اور امام سے عالی مقام سے آ کر کہتا ہے آپ کی محبت اور دوستی مجھے آپ کے ہاں نہیں لائی ہے, اور میں نہیں کہتا کہ روئے زمین میں کوئی شخص آپ اہل بیت سے میرے نزدیک زیادہ مبغوض اور زیادہ دشمن ہے. نعوذ باللہ. یعنی کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم آپ سے زیادہ کوئی دشمنی مجھے کسی سے ہے یا نہیں ہے. اب یہ محفل میں آ رہا ہے, کہہ رہے دوستی نہیں لائیے دشمنی ہے, میں آپ کو دشمن سمجھتا ہوں. آگے, اور میں جانتا ہوں کہ اطاعت خدا, اطاعت رسول خدا اور اطاعت امیر المومنین آپ سے دشمنی رکھنا ہے. کس کو امیر المومنین کہہ رہا ہے؟ یہ ولید جیسوں کو امیر المومنین کہہ رہا ہے, حشام جیسوں کو امیر المومنین کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں, اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں اور اپنے امیر المومنین کی اطاعت کرتا ہوں, اور ان کی اطاعت یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ سے دشمنی رکھی جائے. اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ یہ اس قسم کا ایک مخالف ہے. آگے, لیکن چونکہ میں آپ کو شخص فصیح اللسان, صاحب فنون و فضائل و آداب اور بہترین گفتگو کرنے والا دیکھتا ہوں, لہذا آپ کے ہاں آ بیٹھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں آپ کی عربی بہت اچھی ہے, آپ کے پاس فنون بہت زیادہ ہیں, آپ کے آداب بہت مناسب ہیں, لہذا میں آپ کی محفل میں آ جاتا ہوں. اگر ایسا کوئی ایک جملہ نصف ہم سے کہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ بھائی کل سے یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر آئے بھی تو باہر نکال دیں گے. امام علی مقام نے ایسا نہیں کیا. اور امام ابو جعفر محمد باقر اس سے اچھائی اور خیر کی باتیں کرتے اور فرماتے کہ خدا پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. فرماتے کہ تم کہہ رہے ہو یہ خدا پہ مخفی نہیں ہے, خدا بھی جانتا ہے تم ایسے ہی ہو, یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے. اس کے بعد ایک موقع ہوا کہ وہ شامی بیمار ہو گیا. چند ہی دن گزرے کہ وہ شامی بیمار ہو گیا, اس کی تکلیف شدت پکڑ گئی. جب اس کی طبیعت بوجھل ہوئی تو اس نے اپنے ولی کو بلایا اور کہنے لگا جب میں مر جاؤں مجھ پہ کپڑا ڈال دو تو فوراً محمد ابن علی کے پاس جانا اور ان سے خواہش کرنا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں. اس کا مطلب ہے مرتے مرتے تک کچھ اس کا دل نرم پڑ گیا تھا کہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے میرے اوپر, نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے. اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا کہ یہ بات میں نے خود تجھ سے کہی ہے, کہنا جا کے کہ میں نے آپ کو کہلوایا ہے کہ میری نماز پڑھوا دیں. آدھی رات ہو گئی, لوگوں نے سمجھا کہ یہ مر گیا ہے. امام عالی مقام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ وہ فلاں آدمی مر گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں. صبح کے وقت وہ آیا وہ آدمی, صبح کی نماز کے وقت امام عالی مقام کی خدمت میں, کہا کہ وہ ہمارا جو مالک تھا وہ مر گیا ہے شامی, اور اس نے کہا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں. اچھا آپ امام کیا کریں؟ تصور کیجیے کیا کچھ بول چکا ہے امام علی مقام کو کہ میں یہ نہیں کرتا, میں میری دوستی نہیں ہے, میری دشمنی ہے, یہ ہے اور وہ. اس کے بعد مرنے سے پہلے وصیت کر گیا کہ امام علی مقام نماز پڑھائیں. اب امام کیا کرتے ہیں؟ وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا, یعنی اس کا نمائندہ آیا, انتظار میں بیٹھا رہا کہ حضرت نماز سے فارغ ہوں, آپ تعقیبات میں مشغول رہے. اس شخص نے عرض کیا فلاں شامی مر گیا اور آپ سے خواہش کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. فرمایا ایسا نہیں ہے جو تم نے گمان کیا ہے کہ وہ مر گیا ہے, بلکہ شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے, حجاز کا ملک گرم ہے, اس کی گرمی کی تمادت سخت ہے. امام علی مقام فرما رہے ہیں تمہارا ملک ٹھنڈا ہے, یہ جہاں پہ رہ رہا ہے مدینہ یہ بہت گرم ہے, یہ گرمی سے بے ہوش ہو گیا ہے, غش میں ہے, مرا نہیں ہے. تم رکو تھوڑی دیر صبر کرو پھر میں آؤں گا. پھر روایت میں لکھا ہے کہ امام علی مقام طلوع آفتاب تک دعائیں پڑھتے رہے, پھر دوبارہ دو رکعت نماز پڑھی, اللہ سے کچھ دعا کی اور پھر وہاں پر پہنچے جہاں شامی کا گھر تھا. وہاں پہنچ کر اس کو ستو پلوایا, کو آواز دی. جب اس کو آواز دی تو اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ یا یبنا رسول اللہ. بیٹھ گیا, اس کو ستو پلوایا, اس کو کہا, لوگوں کو کہا کہ اس کے پیٹ کو اور اس کے سینے کو ٹھنڈا کرتے رہو, یہ صحیح ہو جائے گا. ٹھنڈا کرنے کے بعد جب وہ صحیح ہو گیا تو وہ امام کی خدمت میں آیا اور اس کے بعد اس نے کہا اور عرض کیا کہ مجھ سے علیحدگی میں بات کیجیے, آپ نے ایسا ہی کیا. شامی نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی مخلوق خدا, خدا کی حجت ہیں اور آپ ہی وہ دروازہ ہیں جس سے آنا چاہیے. اعتراف کیا کہ آپ ہی حجت خدا ہیں. امام علی مقام نے فرمایا اب یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ وہ اس طرح سے ہوا کہ مجھے یقین ہے کہ میں مر چکا تھا, میرے مرنے کے بعد مجھے شک و شبہ نہیں کہ میری روح کو قبض کر لیا گیا تھا اور میں نے موت کو آنکھوں سے دیکھا کہ اچانک منادی کی آواز آئی کہ جسے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ پکار رہا ہے کہ اس کی روح اس کے بدن میں واپس پلٹا دو, کیونکہ محمد ابن علی علیہ السلام نے ہم سے سوال کیا ہے. حضرت ابو جعفر نے اس سے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے عمل سے اسے بغض ہے, اور کبھی بندے سے بغض رکھتا ہے اور اس کے عمل سے اس کا عمل اسے پسند ہے. فرمایا چاہنے تیری کچھ چیزیں اچھی چیزیں تھیں, تیری ذات کے اندر کچھ اچھائیاں بھی تھیں, خدا نے تجھ سے برائی یعنی تجھے پسند نہیں کرتا تھا, تیرا عمل برا تھا, لیکن تیری ذات کے اندر چند اچھائیاں بھی تھیں, اس کی خاطر تیرے ساتھ یہ سلوک کیا. تو امام علی مقام جو مخالفین کے ساتھ رویہ رکھ رہے تھے وہ سبب بنا کہ ان کا درس وسیع ہو جائے اور اس وسعت کے ساتھ لوگ ان کے پاس تشریف فرما رہے ہیں. ایک اور امام علی مقام کی ذات کا حصہ تھا وہ یہ کہ لوگوں کو تحائف دینے میں کبھی کوئی کمی نہیں کرتے تھے. اس میں لکھا ہے کہ امام علی مقام, کئی روایت میں اس طرح سے کہ امام علی مقام اپنے رشتہ داروں کو جب ان کے گھر آیا کرتا تھا کوئی تو اس کو تحفہ دے کے ضرور بھیجتے تھے. جب بھی کوئی گھر آتا تھا اس کو تحفہ ضرور دیا کرتے تھے اور بعض اوقات بہت لمبے لمبے تحفے دیا کرتے تھے. بہت یعنی بعض کی مالیت 400,000 دینار تک لکھی ہوئی ہے کہ 400,000 تک دیا امام علی مقام نے تحفے میں. شاعروں کو بہت دیتے تھے, شعرائے اہل بیت اطہار علیہ السلام خاص کر کمیت کو انہوں نے بہت دیا, مختلف مدوں میں تحفے میں دیا. البتہ کمیت بھی بہت متواضع شاعر تھے. یہ ایک اور پہلو یہ تھا, ضرور فرمایا کرتے تھے, کسی نہ کسی طریقے سے شیعوں کا تحفظ کرتے تھے اور اس شیعوں کے تحفظ میں مختلف راستوں کو استعمال کیا کرتے تھے. جیسا کہ سب سے اس میں جو عجیب واقعہ ہے وہ جابر ابن یزید جوفی کا ہے کہ وہی کہ جو جابر ابن یزید جوفی کا مقام یہ تھا کہ خود جابر کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی ہزار روایتیں میں نے اخذ کی امام علی مقام سے, اور امام علی مقام نے ایسی روایتیں کہیں کہ فرمایا جابر اگر تم نے لوگوں کو بتائیں یہ روایتیں تو تم پر خدا کی لعنت ہوگی, بتانے کی اجازت نہیں دی. یہاں تک کہ جابر ابن یزید کہتے تھے کہ اے امام آپ نے اسرار امامت اتنے مجھے بتا دیے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی اجازت نہیں دی تو میرا سینہ پھٹا جاتا ہے کہ میں کس سے کہوں. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ ایک گڈھا کھود دیا کرو اور جا کر اس میں بول دیا کرو اگر تمہارا دل چاہے. ان جابر کے ساتھ جو کچھ ہوا بچانے کے لیے امام نے کیا کیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. راوی جابر کے کوئی ساتھی ہیں نعمان بن بشیر, کہتے ہیں میں اور جابر دونوں ایک ساتھ سفر کیا کرتے تھے. مدینے سفر پہ گئے, امام علی مقام سے ملاقات کی, جابر بہت خوش تھے. مدینے سے باہر نکلے, ایک مقام پر پہنچے, اس مقام کے اوپر جو کوفہ اور مکہ کے نصف راستے میں ہے نماز ظہر پڑی, ہمارا اونٹ چلنے لگا تو کوئی شخص آیا, اس نے ایک خط دیا. جابر نے پوچھا یہ خط تمہیں کب دیا امام نے؟ اس نے کہا مجھے ابھی یہ خط دیا گیا ہے کہ تم تک پہنچا دوں. جابر ابن یزید نے خط لیا, اس کے اوپر کوئی مٹی بھی لگی ہوئی تھی. جابر نے اس شخص سے پوچھا کہ ہاں, خط لیا, جابر نے خط کی مہر توڑی, اسے پڑھنے لگے اور ان کا رنگ اڑ گیا, یہاں تک کہ اس نے خط کو تمام پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا. اس کے بعد میں نے اسے کبھی مسرور و خندہ نہیں دیکھا. یہاں تک کہ کوفہ میں پہنچے رات کے وقت, کوفہ میں رکے, صبح کو جب ہوا تو دیکھا کہ ایک عجیب حالت میں ہے. اس نے ہڈیوں کے چند مہرے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں اور لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہوا ہوا ہے, بانس کو گھوڑا بنایا ہوا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا یہاں سے ہٹ جاؤ, یہاں سے ہٹ جاؤ, مجھے بھاگنا ہے, یہ ہے وہ ہے. پاگل پنے کو اختیار کر لیا, اور اس پاگل پنے کو کیوں اختیار کیا آپ تصور فرمائیں. امام نے حکم دیا جابر ابن یزید کو کہ اے جابر تم پاگل پنے کو اختیار کرو, اس کی علت بھی لکھی ہوئی ہے. یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے جب جابر کی یہ حالت دیکھی تو میں اس کی حالت پہ رونے لگا, بچے ہر طرف سے اس کے اور میرے گرد جمع ہوئے تھے اور لوگ جابر کو اسی طرح دیکھ رہے تھے کہ وہ بچوں کے ساتھ چکر لگا رہا ہے. لوگ کہتے تھے کہ جابر دیوانہ ہو گیا ہے. چند ہی دن گزرے تھے کہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے والی کوفہ کو فرمان پہنچا کہ جس شخص کو جابر ابن یزید کہتے ہیں اسے اپنے قبضے میں لے کر اس کا سر تن سے جدا کر دو. والی نے کہلوا کے بھیجا کہ جابر ابن یزید کی جو حالت ہے اسے قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام علی مقام نے جابر ابن یزید کو دیوانے پن میں مبتلا کروایا اور اس طریقے سے جابر ابن یزید کی حفاظت فرمائی. جابر ابن یزید سے نہیں معلوم کتنی روایات ہمارے پاس ائمہ اثار علیہ السلام کی موجود ہیں اور وہ مختلف واقعات بھی ہیں کہ جو جابر ابن یزید سے موجود ہیں. اسی طریقے سے ایک نصیحت ہے امام علی مقام کی ایک شیعہ کے لیے, اس کو بھی بس آخر میں پہنچ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ نصیحت ہے اغبت ابن بشیر اسدی کے لیے. ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اغبت ابن بشیر اسدی ظاہر قبیلہ بنی اسد کے ہیں, امام علی مقام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امام, اللہ نے ہمارے اوپر بہت احسان کیا ہے اور آپ لوگوں کو مثلا ہمارا امام قرار دیا ہے. لوگ کچھ پست سمجھتے ہیں اور کچھ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں. خلیفہ مجھے اپنا عریف بنانا چاہتا ہے. عریف معمولاً اس آدمی کو کہتے تھے جو خلیفہ کی طرف سے ٹیکس وغیرہ جمع کیا کرتا تھا, قبیلے کے اندر سے ٹیکس جمع کر کے خلیفہ کو پہنچایا کرتا تھا. تو کہا کہ ہمارے پاس ایک عریف تھا جو ہلاک ہو گیا ہے. فارادوا ان یعرفونی علیہم, تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے اپنا عریف بنا دیں, یعنی میں ٹیکس وصول کر کے خلیفہ کو دے دیا کروں. بنوں یا نہیں بنوں؟ فرمایا کہ اگر تمہیں اس شخص نے پوچھا کہ میں اپنے قبیلے کا عریف بن جاؤں ٹیکس جمع کر کے خلیفہ کو پہنچایا کروں, امام علی مقام نے فرمایا اگر تمہیں بہشت بہت بری لگتی ہے اور اسے پسند نہیں ہے تو عریف بن جاؤ. اگر بہشت بہت بری لگ رہی ہے تو تم عریف بن جاؤ, اور اگر حاکم نے کسی مسلمان کا خون بہایا تو تم بھی خون کے اندر شریک ہو جاؤ گے, اور ممکن ہے کہ دنیا سے بھی کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہ آئے. ممکن ہے کہ دنیا سے بھی کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہ آئے. اس طرح کہہ کے اس کو دور کر دیا. اور ایک روایت بھی ارشاد فرمائی امام پنجم نے, من مشا الی سلطان جائر. اب اس زمانے میں سلطان جائر بھرے پڑے, ظالم حکمران بھرے پڑے. امام علی مقام نے روایت ارشاد فرمائی کہ جو کسی کے پاس جائے اور اسے جا کر تقوی کی نصیحت کرے, اسے واعظ کرے اور اللہ کا خوف دلائے, تو اس کو جن و انس کی کان لہو مثل اجر الثقلین من الجن والانس ومثل اجورہم, تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے جن و انس کی عبادت کا ثواب. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ جو ظالم کے پاس جائے اور ظالم کو اللہ کا خوف دلا دے, ظالم کے پاس جا کر تقوی کی نصیحت کر ڈالے. فرمایا یہ اس کے لیے ہوگا. اس طرح متعدد روایات موجود ہیں امام علی مقام سے. دو اقوال بس اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس بحث کو یہاں پر اختتام پذیر کریں گے. ایک قول امام علی مقام نے ارشاد فرمایا جو یقیناً آپ نے سنا ہوا ہوگا, میں اس بحث کو مکمل کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. امام علی مقام امام پنجم نے ارشاد فرمایا, الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ وتقدیر المعیشہ. فرمایا کمال اور بہترین کمال یہ ہے کہ التفقہ فی الدین, دین کے اندر غور و فکر کیا جائے, صبر علی النائبہ, روزگار زندگی کی جو مصیبتیں ہوتی ہیں ان پہ صبر کیا جائے, وتقدیر المعیشہ, اور اپنی معیشت کا حساب رکھا جائے, جتنی کمائی ہے اس سے زیادہ خرچوں کو نہ رکھا جائے اور ان کے درمیان ایک بیلنس کیا جائے. ایک یہ قول امام علی مقام کا, اور ایک اور قول فرمایا, من لم یجعل اللہ لہ من نفسہ واعظا فان مواعظ الناس لن تغنی عنہ شیئا. جس شخص کو خدا خود اپنے نفس کا واعظ نہ بنائے, اسے دوسرے انسانوں کی واعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمانا چاہ رہے ہیں انسان کے لیے ضروری ہے کہ خود اپنے لیے واعظ بنے, اور اگر کوئی خود اپنے لیے واعظ نہ بنے تو دوسرے واعظ و نصیحت کرتے رہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس میں بہت ساری محفلوں میں جاتا ہوں, لوگوں کی نصیحتوں کو سنتا ہوں, لیکن اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں پاتا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مثلا میں ابھی اور زیادہ محفلوں میں جاؤں تو شاید کچھ اصلاح ہو جائے گی. نہیں, وہ تو جائیں گے, لیکن پہلا کام یہ کرے اپنے لیے خود واعظ بن جائے, خود اپنے آپ کو نصیحت کرنا شروع کرے. یعنی کیا مطلب؟ اپنی غلطیوں پہ گرفت کرے, اپنے اچھے کاموں کو بڑھائے. جب خود اپنے اوپر محنت کرے گا تو دوسروں کی نصیحتیں بھی فائدہ دیں گی, اور اگر خود اپنے اوپر محنت نہ کرے تو نصیحتیں کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ مختصر امام عالی مقام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو اور ان کی حیات طیبہ سے چند اقوال. دو تین کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا, بلکہ یعنی پہچانوانا چاہوں گا. یہ مرکز علم و عمل جو طاہرہ رسالہ خواتین کا رسالہ نکالتے ہیں ان کی ایک کتابچہ ہے. ان لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات کے اقوال سے اس طرح کے کتابچے نکالے ہیں. ہر امام سے 40 حدیثیں, ہر معصوم سے 40 حدیثیں. تو یہ امام پنجم کی 40 احادیث اس کے اندر جمع کی ہیں, نفیس مجموعہ ہے, آپ اس کو مطالعہ فرما سکتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ یہ تمام معصومین کی حیات طیبہ کے لیے اسی طرح سے اقوال کے لیے یہی کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ہے. اور یہ چھٹے امام کی اقوال سے بھی انہوں نے اسی طریقے سے کتابچہ بنایا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آخری کتنے ائمہ تک پہنچ گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے چھٹے امام تک تو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, باقی بھی موجود ہوں گے. یہ ایک کتاب. اور اسی طریقے سے شاید بہت دفعہ ہم نے تذکرہ کیا نقوش عصمت کتاب کا. نقوش عصمت جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کتاب ہے سیرت معصومین علیہ السلام کے اوپر, اچھی کتاب ہے, مستند کتاب ہے. اس میں بہت اختصار سے کام لیا ہے, یعنی آپ اس کے حجم پہ مت جائیے گا. یہ بہت ظاہر 14 معصومین کی سیرت کو انہوں نے جمع کیا ہے, تو کافی اختصار سے کام لیتے ہوئے بہرحال اچھی کتاب جمع ہوئی ہے. کچھ مباحث ہیں اس کے اندر جو بہت مفید مباحث ہیں. مثال کے طور پر خطبہ فدق, اگر آپ, میں کئی دفعہ عرض کیا کرتا ہوں, اس کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور مختلف ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ اس میں مطالعہ فرما سکتے ہیں. اسی طرح ایک کتاب اگر آپ مطالعہ فرمانا چاہیں, سیرت آل محمد نام کر کے, یہ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب ہے سیرت معصومین کے حوالے سے. اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معاشرتی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے. سیرت آل محمد کر کے ترجمہ ہوا ہے. ترجمہ کرنے والے کی غلطی سے یا پتہ نہیں پبلشر کی غلطی سے پانچویں امام کی سیرت کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں درج ہوا, پانچویں امام کی سیرت سے کچھ نہیں لکھا ہوا, لیکن باقی معصومین کی, باقی ائمہ کی سیرت سے لکھا ہوا ہے. تو وہ اچھی کتاب ہے, نفیس کتاب ہے, سیرت آل محمد نام کر کے. یہ چند کتابوں کا حوالہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی مزید سوال, ایسی کوئی چیز ذہن میں آتی ہو تو اس کو ارشاد فرمائیے گا. وہ فرمائیے, بہت دور آپ تشریف فرمائیں, آواز شاید آ جائے. جی صحیح. امام علی مقام نے ایک وصیت درج فرمائی اور اس وصیت کے اندر کچھ پیسے مختص کیے. فرمایا کہ یہ پیسے میں مختص کر رہا ہوں وصیت کے اندر اپنی عزاداری منوانے کے لیے, اپنی عزاداری کے لیے. کہا کہ یہ میری شہادت کو منایا جائے منا کے اندر شہادت منائی جائے 10 سال کے لیے. فرمایا میں اپنی وصیت کے اندر پیسہ مختص کر رہا ہوں کہ میری شہادت کی عزا 10 سال تک منا کے اندر منائی جائے. اب یہ ہے کہ یہ تمام ایک خاص پس منظر کے اندر دیکھنے کی چیزیں ہیں. وہ یہ کہ امام عالی مقام نے منا کا انتخاب کیوں کیا, پہلے وصیت کا انتخاب کیوں کیا؟ اپنی زندگی میں کسی کو دے دیتے اور اس طرح بھی یہ کام ہو سکتا تھا. وصیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ جو بھی وصیت کی طرف توجہ دے گا اس مطلب کی طرف بھی متوجہ ہو جائے گا. ظاہر وصیت لوگوں کے درمیان مشہور ہوتی ہے, باقی رہ جاتی ہے. پھر منا کا انتخاب کیا وہ یہ کہ تمام عالم اسلام سے لوگ منا کے اندر جمع ہوں گے, اور جب منا کے اندر جمع ہوں گے تو امام عالی مقام کا وہاں پر ذکر ہوگا, اور امام کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو لوگ نہیں جانتے ہوں گے. تو یقیناً جب لوگوں کو جانتے ہوں گے اور زیادہ پہچانیں گے کہ مظالم کا سامنا ابھی بھی کرنا پڑ رہا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. اور فرمایا 10 سال تک اس کام کو انجام دیا جائے تاکہ جو باقی ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں, ظاہر ہے جو ان کے فرزند امام ششم ہیں, ان کے لیے ایک آسانی ہو جائے. کہ اب آپ تصور کیجئے امام پنجم کی عزا ہو رہی ہے تو یقیناً لوگ جمع ہوں گے, اور جب جمع ہوں گے تو امام ششم کے لیے موقع ہوگا کہ وہ ان لوگوں کو مزید ہدایت کی طرف جو ہے وہ لے جا سکیں, موضوع کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. تو ہمیں اس بات کی طرف, جیسے کہ انہوں نے کہا, کیا ہمیں سبق مل سکتا ہے, وہ یہ کہ عزاداری ایک خاص میسج رکھتی ہے, عزاداری ایک خاص پیغام رکھتی ہے. اور امام علی مقام نے جو منا کا انتخاب کیا, 10 سال کی مدت کا انتخاب کیا, یہ سب یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ صرف غم کو غم کی حد میں محدود رکھنا مقصود نہیں تھا, ورنہ امام عالی مقام نصیحت کر دیتے کہ مثال کے طور پر میرے گھر والے میرے گھر کے اندر 10 سال تک مجلس کرائیں گے، یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ منا کے اندر یہ کام کیا جائے اور سب لوگوں کی موجودگی میں تاکہ یہ کام ہو اور پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو عزاداری کو کچھ اس طرح سے رکھا کہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنے، محض ایک جذبات کا اظہار نہ رہے، لوگوں کے اندر پیغام پھیلے عزاداری کے ذریعے سے. صحیح. انہوں نے سوال فرمایا جو ہم نے پہلے جلسے میں اس کی تھوڑی سی تشریح کی تھی، کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو کتابیں موجود ہیں زیادہ تر زندگی نامے کی صورت میں ہیں اور سیرت کے پہلوؤں پر توجہ کم دی جاتی ہے. یہ ہم نے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مشکل ہے ہمارے پاس، کہ ہم جب سیرت کی بات کرتے ہیں تو معمولاً تاریخ نگاری کی طرف چلے جاتے ہیں، تاریخ لکھنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم لکھتے ہیں کس سال ولادت ہوئی، کس سال شہادت ہوئی، چند معجزے درج ہوتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. معمولاً اسٹائل یہی ہے کتابوں کے اندر، معمولاً اس طرح سے کیا گیا ہے. اور جس کتاب نے میرے خیال میں معصومین کے لیے جو ہمارے ذہن میں تصویر بنی ہے، اس جس کتاب نے سب سے زیادہ متاثر کیا کم سے کم برصغیر کے اندر، وہ 14 ستارے تھی. میرے خیال میں 14 ستارے نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تصویر کو بنانے میں. اور یہ جو آپ نے فرمایا زندگی نامہ کیوں دیا جاتا ہے، شاید ایک اثر اس 14 ستارے کا ہے، کہ اگر 14 ستارے کے اندر ایک وسعت ہوتی اور وہ سیرت کو تحلیلی پہلوؤں میں بیان کیا جاتا ہوتا تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہاں پر ایک زیادہ بہتر تصویر مل جاتی. اس کے مقابلے میں میں نے بار بار عرض کیا 14 ستارے کے پیرلل یہ جو احسن المقال کتاب ہے، منتہا الاعمال کا ترجمہ، جس کو اب جدیداً سیرت معصومین کر کے نام کر کے امامیہ پبلشرز نے چھاپا ہے، سیرت معصومین کر کے، وہ کتاب اچھی کتاب ہے. اس سے اگر رجوع کریں تو وہ 14 ستارے کی کمی کو کافی حد تک پورا کرتی ہے، لیکن پھر بھی گنجائش موجود ہے. اور اب یہ تقریباً 10-15 سال کے اندر مصنفین اور مؤلفین نے اس مسئلے کی طرف توجہ دی ہے. تو ہم جتنی بھی کتابیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس کے اندر کوشش یہی ہے کہ معاملہ زندگی نامے سے بڑھ کر جائے. لہٰذا وہ سیرت آل محمد جو شہید مطہری کی کہی، اس میں زندگی نامہ ہے ہی نہیں، اس کے اندر مسلسل تحلیلی بحث ہے کہ فلاں واقعہ کیوں پیش آیا، فلاں واقعہ کیوں پیش آیا، اس میں امام کا مقصود کیا تھا. یہ تحلیلی بحث کی اب ہمیں بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، بعض اوقات ایک کتاب ایک قوم کی فکر کو تبدیل کر دیتی ہے، ایک کتاب ایک قوم کی فکر کو تبدیل کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا میں نے عرض کیا 14 ستارے نے کیا تصویر بنا دی. ہم اس تصویر کو اب چینج کرنا چاہ رہے ہیں، بہت زیادہ ٹائم لگے گا. کیا اب یہ کتاب، اب ذرا انصاف سے ایک اور آپ توجہ دیجیے گا، وہ یہ کہ پہلا مقتل جو فارسی زبان میں لکھا گیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بارے میں، وہ مقتل ایسا تھا، پہلی کتاب جو فارسی میں شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھی گئی، وہ ایسی تھی کہ جب آغا حسین نوری جو مستدرک الوسائل کے مصنف ہیں، شیعہ احادیث کی مستند کتابوں میں سے ایک ہے وسائل، اور اس کا تکملہ لکھنے میں مستدرک الوسائل حاجی نوری نام کر کے مشہور تھے. اب تمام فقہا مستدرک الوسائل کو استعمال کرتے ہیں. آپ یقین فرمائیے کہ درس خارج کے اندر، درس اجتہاد کے اندر تمام فقہا مستدرک الوسائل کو استعمال کرتے ہیں. ان کے مصنف کے سامنے جب وہ کتاب لائی گئی جو پہلی کتاب تھی فارسی زبان میں امام حسین کی شہادت پر لکھی تھی، انہوں نے فرمایا اس کتاب کو فوراً جلا دو، یہ جھوٹ سے بھری پڑی ہے. بدقسمتی سے لانے والے نے شاید کتاب جلائی نہیں ہے، کیا ہوا وہ فارسی کتاب ایران کے اندر خوب رائج ہو گئی. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کتاب فارسی میں تھی، اس سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی تھیں سب عربی میں لکھی گئی تھیں. اس کتاب کا نام تھا روضۃ الشہداء، وہ کتاب ابھی بھی موجود ہے. ایک صاحب نے تحریر کی تھی کہ جو کابل کے اندر ہوا کرتے تھے، اور بہت زیادہ سند کے اعتبار سے معتقد نہیں تھے، بہت سارے ایسے واقعات لکھے ہیں جو کسی سند کے اندر نہیں تھے. وہ کتاب ایران کے اندر رائج ہو گئی، اور وہ اس طرح سے رائج ہو گئی کہ لوگ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کرتے تھے تو روضۃ الشہداء کتاب لے کر یوں پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. شاید ان کو مثلا خطیب نہیں ملتا تھا تو کوئی آدمی بیٹھ جاتا تھا، روضۃ الشہداء ہاتھ میں لے کر اس طرح پڑھتا تھا. حتیٰ آج تک ان کے ہاں مصائب پڑھنے والے کو کہتے ہیں روضہ خوان، روضہ پڑھنے والا، یعنی جو روضہ الشہداء کتاب کو پڑھے اس کو کہتے تھے روضہ خوان، اب تک کہتے ہیں روضہ خوان. یہ روضۃ الشہداء کتاب ایران میں تو رائج ہوئی، اس زمانے میں ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی زبان فارسی زبان تھی، ہندوستان میں بھی یہی کتاب رائج ہو گئی. اب ایران میں خوبی یہ تھی کہ جب وہاں وہ غلط کتاب رائج ہو گئی تو اس کے پیرلل علماء نے فوراً فارسی میں کتابیں لکھ ڈالی تاکہ اس کتاب کے اثرات کو کم کیا جا سکے. اصطلاح سے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ کتاب بہت زیادہ رائج ہوئی کہ اصل ممبر پہ جانے والوں کو روضہ خان کہنے لگے. ابھی بھی روضہ کہتے ہیں, روضہ امام حسین, روضہ اس کتاب کا نام تھا. اردو میں اس کی تاثیر کیا رہی؟ ایک تو برصغیر میں آ گئی وہی فارسی کی کتاب, پہلی کتاب تھی, دھڑا دھڑ لوگوں نے استعمال کر ڈالی. نتیجہ فکر کیا بھری ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں کہ حاجی حسین نے کہا تھا, حاجی نوری نے کہا تھا اس کو جلا ڈالو, یہ جھوٹ سے بھری پڑی ہے. اور ستم یہ ہو گیا کہ اردو میں جو پہلی چھ کتابیں مقتل پر لکھی گئیں وہ ساری اسی کتاب کا ترجمہ تھی. پہلی چھ کتابیں اردو میں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پر تالیف ہوئی, ساری کی ساری روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ تھی. اور وہ پتہ نہیں کربل کتھا اور کیا کیا نام سے وہ چھپی ترجمہ, وہ بعد میں جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ کیا گیا, سارے کو جمع کیا گیا کس کس نے کیا 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 تھا. اب بتائیے ایک کتاب نے کیا اثر ڈالا ہوگا, کیا اثر اس نے ایران میں ڈالا اور کیا اثر اس نے خاص کر برصغیر کے اندر ڈالا کہ ابھی تک ایک موضوع ہے کہ روضۃ الشہداء کی ایک چھٹائی ہو اور اس کے اندر وہ روایتیں جو صحیح روایتیں ان روایتوں سے علیحدہ ہوں کہ جو روایتیں صحیح روایتیں نہیں ہیں. اب آپ ایک اور نقطے کی طرف جائیے, چودہ ستارے کا اکثر استناد روضۃ الشہداء سے ہے. چودہ ستارے میں امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا اکثر سند روضۃ الشہداء سے ہے. اب آپ دیکھیے اس کتاب نے کیا اثر ڈالا ہے برصغیر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تصویر کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ یہ کام دوبارہ جو ہے وہ ایک صحیح راستے کے اوپر گامزن ہو سکے. بہت بہت شکریہ. درود بھیجیے محمد و آل محمد.